الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ محترم بھائیو بزرگو، جیسا کہ رات میں عرض کیا گیا، اعتکاف کی حقیقت ہے سب سے کٹ کر اللہ کی یاد میں جڑنا۔ اس وجہ سے اصل تو یہ ہے کہ سب ساتھی اپنی اپنی عبادتیں کریں، تلاوت کریں، اور جو مختلف وعدے رات میں کیے گئے ہیں اس کی تکمیل کریں، لیکن چونکہ مسلسل اکیلی عبادت نہیں ہو سکتی، اس لیے بیچ میں یہ تھوڑا تعلیم کے حلقے رکھے گئے ہیں، علم بھی آئے گا اور دوسرے ہمارے اوقات کا گزرنا آسان ہو جائے گا۔ رات میں عرض کیا گیا ہے کہ درود شریف کثرت سے پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے میں مددگار یہ چیز ہوگی کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنیں، آپ کی ہستی کتنی پیاری تھی، اور آپ کی خوبیوں کو یاد کر کے ہم درود شریف پڑھیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے نمونہ ہے، اسوہ ہے، اس نیت سے سنیں کہ اعتکاف میں آنے کا مقصود یہ ہے کہ دین ہمارے اندر آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نمونہ ہے وہ ہمارے اندر آئے، آپ کی پیروی، آپ کی سنتوں کی پیروی ہمارے اندر آئے۔ اس نیت سے ہم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پڑھا جا رہا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں بہت مشہور یہ کتاب ہے، اسوہ رسول اکرم، ہمارے پورے بڑے اکابر اس کتاب کو پسند کیے ہیں۔ تو زبان اگرچہ اس میں مشکل الفاظ آ سکتے ہیں، لیکن چونکہ کھول کے سمجھا دیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بشریت کاملہ، آپ بشر تھے، انسان تھے، مگر آپ کی انسانیت جو تھی وہ کامل انسان تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، عالی صفات، تمام اخلاق و خصائل، صفات جمال میں اعلی، اشرف اور اقوا ہے۔ بتا رہے ہیں کہ حضور کی جو ذات تھی تمام اونچے اخلاق میں سب سے زیادہ طاقتور شخصیت تھی آپ کی۔ ان تمام کمالات و محاسن کا احاطہ کرنا اور بیان کرنا انسانی قدرت اور طاقت کے باہر ہے، کیونکہ وہ تمام کمالات جن کا عالم امکان میں تصور ممکن ہے سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ حضور کی خوبیاں پوری کی پوری بیان کرنا یہ کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، آپ کی پوری خوبیوں کا نقشہ کھینچنا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ ہر وہ خوبی جو ہو سکتی ہے، جو تصور میں آ سکتی ہے، اب ہر قسم کے الگ الگ دماغ کے لوگ ہیں، ایک سے بڑے دماغ کے لوگ ہیں، تو ہر خوبی جو ممکن ہے وہ سب خوبیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی۔ اس واسطے پوری باتیں گھیر کے بیان کرنا مشکل ہے۔ تمام انبیاء مرسلین آپ کے آفتاب کمال کے چاند اور انوار جمال کے مظہر ہیں۔ جتنے انبیاء گزرے ہیں ہر ایک نبی ایک بہترین سیرت والے تھے، خوبیوں کا ایک گلدستہ تھے، لیکن یہ سارے انبیاء جو ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر سورج ہیں تو یہ چاند کی مانند تھے۔ سب کے اندر حضور ہی کا اخلاق اپنے اپنے رتبے کے اعتبار سے تھا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، امام نووی یہ مشہور حدیث کے امام ہیں، آپ کی مسلم شریف کی جو شرح ہے وہ پوری دنیا کے اندر شروع سے مشہور ہے، تو بڑے محدث ہیں۔ تو وہ اپنی کتاب تہذیب میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اخلاق و عادات کی تمام خوبیاں اور کمالات اور اعلیٰ صفات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں جمع فرما دی تھی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولین اور آخرین کے علوم جو آپ کے شایع نشان ہیں تھے سے بہرور فرمایا تھا۔ پہلے جتنے بھی لوگ گزرے ہیں ان کے علوم بھی اور آخر تک جتنے ہیں سب کے علوم حضور کو اللہ نے عطا فرمائے تھے۔ حالانکہ آپ امی تھے، لکھ پڑھ نہیں سکتے تھے، کسی مدرسے میں جا کے سیکھے ہوئے نہیں تھے، کوئی بھی چیز لکھ نہیں سکتے تھے، کوئی لکھی ہوئی چیز آپ پڑھ نہیں سکتے تھے۔ امی کہتے ہیں ماں کے پیٹ سے جیسے نکلے ویسے ہی، مدرسے میں جا کے کسی سے جو پڑھتے نہیں ہیں ان کو امی، لیکن علوم جو ہے پوری دنیا کے علوم اولین اور آخرین کے اللہ نے آپ کو عطا فرمائے تھے. نہ انسانوں میں سے کوئی آپ کا معلم تھا، اس کے باوجود آپ کو ایسے علوم عطا فرمائے گئے تھے جو اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات میں کسی اور کو نہیں دیے. آپ کو کائنات کے خزانوں کی کنجیاں پیش کی گئیں، مگر آپ نے دنیاوی مال و متاع کے بدلے ہمیشہ آخرت کو ترجیح دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اختیار دیا گیا کہ آپ چاہیں تو پوری دولت آپ کے ساتھ رہے گی، آپ جدھر چلیں گے دونوں طرف سونے کے پہاڑ چلیں گے. اللہ تعالیٰ نے نبیوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی بنایا ہے نبی، ان کو اللہ تعالیٰ نے زبردست بادشاہی عطا فرمائی، ان کا حکم ہر چیز پر چلتا تھا، جیسے ان کو شان عطا فرمائی انہوں نے قبول کر لیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی پوری خزانوں کی کنجیاں پیش کی گئی کہ پورے خزانے آپ کے ہاتھ میں دے دی جائیں، تو آپ نے اس کو لینا پسند نہیں کیا، آپ نے آخرت کو ترجیح دی. اے اللہ، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن کھانے کو ملے تو میں کھانا کھاؤں اور آپ کا شکر ادا کروں، اور دوسرے دن مجھے فاقہ کرنا پڑے تو میں صبر کروں، میں ایسی زندگی چاہتا ہوں. سونا چاندی پورے خزانوں کے ساتھ لاؤ لشکر کی زندگی میں نہیں چاہتا ہوں. حضور نے نہیں لیا ارادہ کر کے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم و حکمت کے سب سے زیادہ جاننے والے تھے. اب صحابہ میں حضرت انس خاص علم کے مزاج کے تھے، پڑھ گئے تھے آگے، ایک ایک حدیث کے لیے گویا انہوں نے جان دے دی تھی، بہت زیادہ علم کے، پڑھائی کے شوقین. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علم اور حکمت کے سب سے زیادہ جاننے والے تھے، اور سب سے زیادہ محترم تھے، احترام کے قابل تھے، سب سے زیادہ منصف تھے، انصاف کرنے میں نمبر ایک تھے اللہ کے نبی، سب سے زیادہ حلیم اور بردبار تھے، ٹالرنس تھا آپ کے اندر، برداشت کی صفت، غصے کی حالت میں بھی ٹھنڈے فیصلے کرنا، سب سے زیادہ اس میں آپ کا نمبر تھا. سب سے زیادہ پاک دامن اور عفیف تھے، گندے خیالات سے، خیانت سے، سب چیزوں سے ایک دم پاک، ٹرانسپیرنٹ لائف تھی، بالکل پاکیزہ زندگی تھی، اور لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والے تھے، یہ بھی صفت تھی، اور لوگوں کی ایزا رسانی پر سب سے زیادہ صبر و تحمل کرنے والے تھے. لوگ تکلیف دیں تو اس کو خوبی سے، بڑی خوش اسلوبی سے اس کو برداشت کرتے تھے آپ. بخاری و مسلم میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حسین، بہادر اور فیاض تھے. تین الگ الگ صفتیں، ایک تو حسین تھے، دوسرے بتا رہے ہیں بہادر تھے، ہمت والے، اور تیسرے فیاض، خوب سخاوت کرنے والے، لوگوں کو خوب دینے والے تھے. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ آپ تمام انسانوں میں سب سے اشرف تھے، سب سے زیادہ عزت والے تھے، آپ کے مزاج میں سب سے زیادہ اعتدال تھا، بیلنس تھا آپ کی مزاج کے اندر سب سے زیادہ. اور جس میں یہ اوصاف ہوں تو اس کا ہر فعل بہترین افعال کا نمونہ ہوگا. جب مزاج میں اعتدال ہوگا تو پھر ہر کام اعلیٰ سے اعلیٰ ہوگا، وہ تمام لوگوں میں حسین ترین صورت والا ہوگا. حسین کس کو بولتے؟ جس کے چہرے میں، جسم میں بیلنس ہے اس کو حسین بولتے. جیسی ناک ہونا، جتنا آنکھ ہونا، اگر بیلنس ہے تو وہی حسن ہے، بیلنس آؤٹ ہو گیا تو وہ بس اٹھتی. تو وہ تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، کہ صورت میں بھی اور سب چیزوں کے اندر توازن تھا، اعتدال تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جملہ جسمانی اور روحانی کمالات کے جامع اور خوبصورتی اور نیک سیرتی کے حامل تھے، اور سب سے زیادہ کریم، سب سے بڑھ کر سخی، اور سب سے بڑھ کر جود و سقا والے تھے، صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا. سورت کے بارے میں لکھ رہے ہیں، سورت زیبا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو خوبصورت نہیں دیکھا. کون حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں؟ گویا آپ کے رخسار مبارک میں سورج تیر رہا ہو، اتنا چہرہ بارونق تھا، اس کے اندر ایسی چمک تھی، رونق تھی، لگتا تھا کہ چہرے میں سورج تیر رہا ہے. کیا ان کے الفاظ دیکھیے حضرت ابو ہریرہ، لگتا تھا کہ ایک خوبصورتی کا سمندر ہے، اس میں سورج تیر رہا ہے، چک 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 چک. تو آپ کا چہرہ ایسا تھا جیسے سورج تیر رہا ہے، اس میں خوبصورتی کیا ہے؟ یہ جو چمڑا ہے ہمارا، چمڑے کی خوبصورتی کا نام خوبصورتی ہے، چمڑے کے اندر جتنی رونق تازگی ہے اتنی خوبصورتی نظر آتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ روشنی کا سورج تیر رہا ہے چہرے کے اندر، جب آپ مسکراتے تھے تو دیواروں پر اس کی چمک پڑتی تھی، بول رہے ہیں جب آپ مسکراتے تھے تو ایک چمک وہ ایک دم ظاہر ہوتی تھی، تو آس پاس کی دیواروں پہ چمک ظاہر ہوتی تھی۔ یہ مدارج النبوہ مشہور کتاب ہے سیرت کی، اس کے اندر سے لیا گیا۔ ہند بن ابی حالہ سے روایت ہے، دیکھنے والوں کی نظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور عظیم، بزرگ اور دبدبے والا تھا، چہرہ ایسا تھا کہ اس میں دبدبا روب معلوم ہوتا تھا۔ آپ کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے چودھویں کا چاند چمکتا ہے، اور جو آپ کی پاکیزگی ہے، صفائی پاکیزگی ہے، اس کے بارے میں فرما رہے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کوئی امبر اور مشک اور کوئی خوشبودار چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہک سے زیادہ خوشبودار نہیں دیکھی۔ جو دنیا کی سب سے خوشبودار چیزیں ہیں مشک ہے، اور ایک خوشبو ہے امبر ہے جو عرب میں بہت استعمال ہوتی تھی، تو اس کا نام لے کے بول رہے ہیں کہ کوئی بھی خوشبو میں نے ایسی نہیں دیکھی جو حضور کے جسم کی خوشبو کی طرح سے ہو۔ آپ جب کسی سے مصافحہ فرماتے تو تمام دن اس شخص کو مصافحے کی خوشبو آتی رہتی، کسی سے اگر آپ ہاتھ ملا لیں، اور جب کبھی کسی بچے کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے محبت سے کسی بچے کے، تو وہ خوشبو کے سبب دوسرے لڑکوں میں پہچانا جاتا، پھر اب وہ جدھر بھی جاتا تو وہ سب سے نمایاں رہتا تھا، اس کے اندر سے خوشبو آتی رہتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی راستے سے گزرتے اور کوئی شخص آپ کی تلاش میں جاتا، ابھی اللہ کے نبی ایک طرف سے گئے، ایک آدمی تلاش کے لیے نکلا، اللہ کے نبی کہاں ہے، کدھر گئے، تو وہ خوشبو سے پہچان لیتا کہ آپ اس راستے سے تشریف لے گئے، جس جس راستے سے آپ گزرتے تھے وہاں ایک خوشبو رہتی تھی، اس سے پہچانتا۔ یہ خوشبو بغیر خوشبو لگائے ہوئے خود آپ کے بدن مبارک میں تھی، یہ لگائی ہوئی خوشبو نہیں تھی، آپ کے بدن میں تھی، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیچ بیچ میں درود شریف بھی پڑھتے رہی اندر اندر نا، سنتے رہے، جہاں آپ کے دل میں محبت کی کیفیت آئی صلی اللہ علیہ وسلم، آہستہ سے پڑھ گئی۔ بس گئی ہے فضا میں نکھت حسن، بس گئی ہے فضا میں نکھت حسن، وہ جہاں بھی جدھر سے بھی گزرے، جدھر سے گزرے ادھر خوشبو ہو جاتی تھی۔ آپ کے اخلاق، عظیم اخلاق، کیریکٹر آپ کا جو ہے، اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریم میں مکارم اخلاق، محامد صفات اور ان کی کثرت و قوت اور عظمت کے لحاظ سے قرآن کریم میں مدح و ثنا فرمائی ہے۔ آپ کے اندر جتنے اونچی خوبیاں تھیں اس کی وجہ سے اللہ نے کیا الفاظ میں آپ کی تعریف فرمائی، اللہ کا تعریف کرنا بہت بڑی بات ہے، شہنشاہ کائنات ہے نا، کسی کے بارے میں کچھ بولتے نہیں، اللہ کسی کی تعریف کرے، تو اللہ فرما رہے ہیں اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ کے کیریکٹر، آپ کا کردار، آپ کے اخلاق بہت بڑے ہیں، بہت بڑے عظیم اخلاق پر آپ فائز ہیں۔ کون بول رہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے نبی آپ پر اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہے بہت بڑا ہے، اتنی خوبیاں آپ کے اندر ہیں تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اور خود حضور نے ارشاد فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، آپ خود فرما رہے ہیں اللہ نے دنیا میں مجھے صرف اسی لیے بھیجا کہ میں اونچا جو اخلاق ہے، کیریکٹر ہے، اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے بھیجا گیا، بہادری میں آخری درجے کی بہادری، اس کو میں برت کر دکھانے کے لیے آیا، شرم و حیا میں آخری درجے کی شرم و حیا، اس کو میں استعمال کر کے دکھانے کے لیے آیا۔ اتنی حیا تھی آپ کے اندر، ایسی شرم تھی، حالانکہ بہادر تھے، حالانکہ پوری پبلک کو لے کے چلنے والے تھے، وقت پہ سخت بڑے فیصلے بھی کرنا پڑتا تھا، سزا بھی دینا پڑتا تھا آپ کو لوگوں کو، لیکن اس کے باوجود ان سب چیزوں کے ساتھ حیا۔ ایک تو ایک کونے میں رہنے والا کوئی ایک آدمی، کوئی جیسے عورت ہے، کوئی لڑکی ہے، گھر میں رہتی ہے، ہمیشہ حیا میں رہتی ہے، اس کے لیے حیا میں رہنا الگ ہے، اور ایک جو پبلک میں رہنا ہے، پبلک کو لے کے چلنا ہے اور حکومت چلانا ہے،
اس کے ساتھ حیا ہونا، رف اینڈ ٹف ہو جاتا آدمی، جو پبلک کو لے کے چلنے والا رہتا وہ بے تکلف ہو جاتا، حیا کم ہو جاتی اس کے اندر، وہ کھلا کلیئرنس بہت آ جاتا اس کے اندر. لیکن حضور یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے بھی حیا بہت تھی، اتنی حیا تھی کہ کسی کو آنکھ بھر کے دیکھتے نہیں تھے سامنے والے سے، حیا کی وجہ سے ایسا دیکھتے تھے، ہاں بولیے کیا فرما رہے، شرم و حیا کی وجہ سے ایسا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھتے تھے کسی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ کی آنکھوں میں ایسی حیا ہے جو میں نے مدینے کی کسی دوشیزہ میں کسی نوجوان لڑکی کی آنکھوں میں وہ حیا نہیں دیکھی، وہ آپ کے اندر حیا تھی. تو بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق، ہر معاملہ ایسے چاہے حیا کا ہو، چاہے بہادری کا ہو، چاہے سخاوت کا ہو، آخری درجہ جو ٹاپ لیول ہے اس کو کر کے دکھانے کے لیے آیا ہوں میں، سکھانے کے لیے آیا. سخاوت ایسی تھی، ایسی ایک طرف فاقے چلتے تھے گھر میں، ایسا ہوتا تھا، لیکن سخاوت کا معاملہ ایسا تھا کہ کئی پہاڑوں کے بیچ میں پوری بکریاں آپ کی بھری ہوئی تھی، اب کتنے ہزار بکریاں ہوں گی، کتنی ہوں گی. ایک دیہاتی آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے بکری دیجیے، تو حضور نے کیا فرمایا، یہ پوری بکریاں لے لو. ایسی سخاوت کوئی کرے گا؟ پوری پہاڑ وادی میں جتنی بکریاں تھی پوچھتی پوری کی پوری دے دی، ہمیں کوئی ہے ایسا سخی؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو اپنے کپڑے نکال کے دے دیے، لے جاؤ اس کو بیچ کے استعمال کر لو. ہم میں ایسا کوئی سخی ہے؟ اپنے جسم کے کپڑے دے دے، چادر اٹھا کے دے دے. تو آخری درجے کی خوبی، کوئی بھی لے لو آپ، آخری لیول کا اخلاق، وہ بتانے کے لیے میں آیا ہوں، اس پہ عمل کرنے کے لیے آیا ہوں. آپ خود فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی ذات مقدس میں تمام محاسن اور مکارم اخلاق جمع تھے، اور کیوں نہ ہو، جبکہ آپ کا معلم حق تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے. بول رہے ہیں کہ اتنے بہترین اخلاق آپ کے اندر کیوں نہیں آئیں گے؟ اس لیے کہ آپ کے استاد کون ہیں؟ آپ کے استاد اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ سب سے اچھے اخلاق والے، راست اللہ کی تربیت پائے ہوئے. کسی کی تربیت ان کے ابو کرتے، کسی کی ان کے چاچا کرتے، ان کے امی کرتے، یا ان کے مول صاحب کرتے کوئی، تو بھی تربیت، لیکن حضور کے اخلاق کون بنائے؟ اللہ تعالیٰ تربیت کیے ہیں، تو پھر کیسے اچھے اخلاق ہو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے بارے میں آپ سے دریافت کیا گیا. حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ کے اخلاق کیسے تھے، کیریکٹر کیسے تھے؟ تو آپ نے اس آدمی سے پوچھا، حضرت عائشہ نے، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ بس قرآن میں جو تھا وہی آپ کا اخلاق تھا، جتنی خوبیوں کا قرآن میں حکم ہے وہ سب آپ کے اندر تھی، آپ چلتا پھرتا قرآن تھے. کانا خلقہ القرآن، اللہ کی کتاب میں اللہ کو جو جو پسند تھا وہ سب آپ کی زندگی میں تھا. کانا خلقہ القرآن، کتاب الشفا میں قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ مزید ذکر فرماتے ہیں کہ آپ کی خوشنودی قرآن کی خوشنودی کے ساتھ، اور آپ کی ناراضگی قرآن کی ناراضگی کے ساتھ تھی. مطلب یہ ہے کہ آپ کی رضا امر الہی کی بجاوری میں، اور آپ کی ناراضگی حکم الہی کی خلاف ورزی میں اور ارتکاب معاصی میں تھی. نہ صرف یہ کہ آپ کے اندر قرآن کو ہم دیکھ سکتے تھے، جو قرآن میں ہو آپ کے اندر ہے، بلکہ آپ کی طبیعت یہ تھی کہ قرآن میں جو کچھ ہے، اللہ کی جو مرضی ہے اسی سے آپ خوش ہوتے تھے، اور اللہ کی مرضی کی کوئی بھی خلاف چیز ہے تو اس پہ آپ ناراض ہو جاتے تھے. تو آپ کی خوشی ناخوشی میں قرآن آ گیا تھا، جو قرآن میں ہے وہ آپ کی خوشی، جو قرآن کے خلاف ہے اس سے آپ کو ناراض ہو. عوارف المعارف بہت مشہور کتاب ہے اللہ والوں کی، تو اس میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد یہ تھی کہ قرآن کریم ہی حضور کا مہذب اخلاق تھا. جیسے قرآن ہی چھانٹ کے بنا رہا ہو گیا، قرآن تعمیر کر رہا ہو، ایسا آپ کا اخلاق، وہ قرآن نے اس کو چھانٹ کے ادھر ادھر سے سنوار کے بنایا ہو، ایسا آپ کا اخلاق تھا. حقیقت واقعہ یہ ہے کہ کسی کا فہم اور کسی کا قیاس حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی حقیقت اور اس آپ کے حال کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا، اور بجز اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں پہچان سکتا، جس طرح اللہ تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مانند کماحق کو کوئی نہیں پہچان سکتا. تو کیا لکھ رہے ہیں اللہ والے کہ حقیقت میں جیسے اللہ کو حضور جیسا پہچانتے تھے، اللہ کیسے ہیں، اللہ کی کون سی صفت کیسی ہے کوئی نہیں جانتا، سب سے اچھا کون جانتے تھے؟ اللہ کو ہمارے نبی جانتے تھے، ویسے ہی ہمارے نبی اصل میں کیسے تھے وہ بھی اللہ ہی جانتے ہیں. اللہ کی پوری خوبیوں کا کمال. اب تاج محل ہے اس کے سامنے لے جا کے ایک رکشے والے کو کھڑا کر دیے, بول میاں کیسا تاج محل کتنا اچھا ہے. وہ تو ایک رکشے والا تاج محل کی پوری خوبصورتی کو پہچان سکتا کیا؟ ہو اچھا ہے بالکل, میرے پینڈل کیسا ہے بولتا ہوں میں, میری سیٹ کیسی ہے چکنی ویسا ہے اس کا گنبد بولتا ہوں میں. رکشے کے حساب سے سوچتا, کسان کو لے جا کے اگر بتائے تو انہیں بولتا ہاں ہمارا بیل کیسا ہے سفید پاڑا ویسے چھ اس کے جو ہے دیواریں بولتا. تو تاج محل کو سمجھنے کے واسطے سامنے والا بہت بڑا انجینئر رہنا پڑتا. تو انہیں بولتا اس میں بیلنس ایسا ہے, اس میں صفائی ایسی ہے, اس میں آرکیٹیکچر کے فلاں فلاں اصول اس میں بہت ٹاپ کے, وہ علم والا سمجھ سکتا. تو حضور میں اتنی خوبیاں ہیں کہ اصل میں اللہ ہی سمجھتے حضور کو, دوسرے نہیں سمجھ سکتے. تو اس میں سے ایک صفت کا تذکرہ کر رہے حضور کی, حضور میں حلم کیسا تھا, ٹالرنس برداشت, اور عفو معاف کرنے کی صفت کیسی تھی اس کے بارے میں تھوڑا بیان کر رہے ہیں. یہ سب صفتیں سنتے ہوئے ساتھ ساتھ میں درود شریف بھی پڑھنا, پھر اللہ سے دعا بھی کرنا, اے اللہ حضور کی اس صفت میں پیروی کی ہمیں توفیق عطا فرما. اس لیے کہ حضور پاک اس لیے آئے کہ ہم ان کی نقل کریں, ہم ان کے پیچھے پیچھے چلیں, خالی سن کے واہ واہ کرنے کے واسطے نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر, بردباری اور درگزر کرنے کی صفات نبوت کی صفات کی عظیم ترین صفتوں میں سے ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے ذاتی معاملے میں اور مال یا دولت کے سلسلے میں کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا. حضور کی پوری زندگی میں تم مجھے ستائے کیوں, تم میرا نقصان کیوں کیے, اس بات پہ کبھی حضور کو غصہ نہیں آیا کسی پہ, اور کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا. میرے گھر والوں کو کیوں ستائے, میرے رشتہ داروں کو کیوں ستائے, مجھے ٹینشن میں کیوں لائے, اپنی ذات کے واسطے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا. ہاں اگر کوئی شریعت کو توڑتا تھا, کوئی زنا کر کے آیا تو اب اس کو سزا دینا تو حضور کا کام ہے, نبی بھی ہیں حاکم بھی ہیں. تو جو اللہ کی حلال چیز کو حرام کر دے تو اللہ کے اس واسطے اس سے آپ نے بدلہ لیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ اشد اور سخت صبر غزوہ احد میں تھا. احد کی جو جنگ تھی نا, اس دن آپ کا صبر دیکھنے کے قابل تھا. وہ اس دن بہت آپ کے صبر کا امتحان ہوا. کفار نے آپ کے ساتھ جنگ اور مقابلہ کیا, آپ کو شدید ترین رنج و علم پہنچایا, آپ کے اوپر حملہ کر دیا کفار نے سیدھا, آپ گڑھے میں گر گئے, زخمی ہو گئے, چہرہ کٹ گیا, خود جو ہے لوہے کی جو ٹوپی پہنتے ہیں وہ جو ہے آپ کے گال کے اندر دھنس گئے, اس کی کڑیاں دانت ٹوٹ گئے, اور خبر مشہور ہو گئی کہ ختم, آپ شہید ہو گئے. یعنی وہ لوگوں نے اپنے حساب سے آپ کو شہید کر دیا تھا, ان کے اندر مشہور ہو گیا کہ شہید ہو گیا, اتنا زیادہ آپ کو تکلیف پہنچی اس دن. مگر آپ نے ان پر نہ صرف صبر اور عفو کیا بلکہ ان پر شفقت اور رحم فرماتے ہوئے ان کو اس ظلم اور جہل میں معذور گردانا, اس پہ آپ کو غصہ آنے کے بجائے آپ کیا کیے, اللہ تعالیٰ سے یہ بولنے لگے, اے اللہ یہ مکے والے میری قوم کے لوگ یہ جو مار رہے ہیں, جو اتنا سختی کر رہے ہیں, اے اللہ ان کو معلوم نہیں میں کیا ہوں, میرا درد ان کو نہیں معلوم, میری محبت نہیں معلوم, اے اللہ نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے مجھ پہ حملہ کر رہے ہیں. الٹا اللہ کے سامنے حضور ان کا عذر بیان کرنے لگے, یا اللہ یہ لوگ جو سختی کر رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں, اللہ ان کو سزا مت دیجئے, یہ نہیں جانتے, واقف نہیں ہے, میرے درد کو نہیں جانتے, میری دعوت کو نہیں جانتے, میری فکر کو نہیں جانتے, اس واسطے کر رہے ہیں. اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون, حضور کیا دعا کر رہے تھے, اے اللہ میری قوم بول رہے تھے, لوگ جو مار رہے ہیں کاٹ رہے ہیں ان کو حضور کیا بول رہے تھے, میری قوم, ہم لوگ ذرا ہوتے مسجد میں انہیں فلاں مسلک کا, انہیں فلاں جماعت کا, سب میری قوم کوئی بھی نہیں, میں اکیلا حق پہ, باقی سب جہنم. اب وہ سامنے کے دشمنوں کو حضور کیا بول رہے, مارنے کے لیے میری قوم بول رہے, ہم لوگ ذرا بھی اختلاف برداشت نہیں کرتے, پورا کاپی ہمارے سے ہی رہنا ہر چیز میں, تو ہی اس کو ہم تھوڑا قریب بیٹھنے دیتے, نہیں تو بس وہ سب سے کٹ جاتے رہتے. ظالموں کو حضور میری قوم بول رہے ہیں, قاتلوں کو جو آ کے آپ کے اوپر حملہ کر دیا, اللہ میری قوم ہے ان کو ہدایت دیجئے, یہ نہیں جانتے, یہ سب اس لیے کر رہے کہ نہیں جانتے. ایک روایت میں اللہم اغفر لہم, اے اللہ معاف فرما, نہیں جانتے معاف فرما. اور جب صحابہ کو بہت شاق گزرا تو کہنے لگے, یا رسول اللہ کاش آپ ان پر بد دعا فرماتے. صحابہ دیکھے کہ یہ لوگ اتنی جہالت کر رہے ہیں, مکے والے اتنا ظلم کر رہے ہیں, کاش اے اللہ کے نبی آپ ان کے واسطے بد دعا کر دو,
کتنا اچھا ہوتا اگر آپ بد دعا کرتے تو. برداشت نہیں ہوا کافروں کی بدماشیوں کو دیکھ کے، ان کی سختی کو دیکھ کے صحابہ کو برداشت نہیں ہوا. بولے کہ حضور آپ ان کے واسطے بد دعا کر دیجئے، کتنا اچھا تھا اگر آپ بد دعا کر دیتے. تو آپ جواب کیا دیے؟ فرمایا کہ میں لعنت کے لیے نہیں بھیجا گیا، بد دعا کرنے کے واسطے، فلاں برباد ہو جاؤ، فلاں مر جاؤ، فلاں کٹ جاؤ، فلاں جہنم میں جاؤ، ایسا بد دعائیں دینے کے واسطے میں نہیں بھیجا گیا، بلکہ میں رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں. اللہ کا پیار ہوں میں پیار بنا کے بھیجا گیا ہوں. میرا کام پیار کرنا ہے، لعنت کرنا نہیں. تو یہ حضور کا برداشت کا مزاج، معاف کرنے کا مزاج، یہ کیوں ہے؟ تاکہ ہم ان کی پیروی کریں. اور ایک عنوان لکھ رہے ہیں، صبر اور استقامت. صبر کہتے ہیں جمنا، اور استقامت کے معنی بھی ہے اچھائی کے اوپر جمے رہنا. مشکلات آتے ہی نیکی چھوڑ دے رہے ہیں، یہ صبر کے خلاف ہے. چاہے کتنی مصیبت آئے، لیکن جو سچائی ہے، جو اچھا کام ہے، اس پر جمے رہنا، یہ بہت بڑی خوبی ہے استقامت. بولتے ہیں الاستقامت فوق الکرامہ. ایک آدمی کرامت دکھا رہا ہے، ہوا میں اڑ کے بتا رہا ہے، یہ چھوٹی چیز ہے، لیکن نیکی پہ جمے رہنا یہ بڑی چیز ہے. زندگی میں کبھی خوشیاں آتی ہیں، کبھی غم آتا ہے، کبھی دولت آتی ہے، کبھی غریبی آتی ہے، کبھی دشمن پیچھے پڑ جاتے ہیں. ہر حال میں جو نیکی کا راستہ ہے اس کو چھوڑنا نہیں، جو خوبی اختیار کر لی اس کو چھوڑنا نہیں. بول رہے کہ یہ کرامت دکھانے سے بڑھ کر ہے، ہوا میں اڑنے سے بڑھ کر ہے، پانی پہ چلنے سے بڑھ کر ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں مجھے اتنا ڈرایا دھمکایا گیا کہ کسی اور کو اتنا نہیں ڈرایا گیا. دین کی جو محنت آپ کر رہے تھے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لانے کی، تو آپ سے دشمنی کی گئی، آپ کے ساتھ لڑائی کی گئی، اور سب مل کے کافروں نے گھیر کے آپ کا جینا مشکل کر دیا. تو فرما رہے ہیں اتنا مجھے ڈرایا گیا، اتنا مجھے ستایا گیا کہ کسی کو نہیں ستایا گیا. بلکہ اور جگہوں پر ہے کہ سارے نبیوں کو ملا کے جو مصیبت آئی وہ اکیلے آپ کے اوپر آئی. قسم قسم کی مصیبت ہے، ایسا آپ کو ستایا گیا. اور کہتے ہیں ایک دفعہ 30 رات دن مجھ پر اس حال میں گزرے کہ میرے اور بلال کے لیے کھانے کی کوئی ایسی چیز نہ تھی جس کو کوئی جاندار کھا سکے، سوائے اس کے جو بلال نے اپنے بغل کے اندر چھپا رکھا تھا. کہ دین پہ چلنے کے لیے، دین پھیلانے کے لیے اتنی مصیبتیں آئی کہ 30 دن ایسے گزرے ایک بار کہ کھانے کو کچھ نہیں ملا، کوئی جاندار کھا سکے ایسی کوئی چیز نہیں ملی، بس اتنی جس کو بغل میں چھپا سکیں. ایک بولنے کا انداز معمولی، بغل میں کتنی چیز رکھ سکے، بس اس طرح 30 دن گزرے کہ کھانے کو کچھ نہیں مل رہا ہے، کوئی جاندار جو کھا سکے. اتنی تکلیف اٹھائے، ہم کو کسی کو اتنی تکلیف پہنچ رہی ہے، پھر بھی ہوتا ہے لوگوں کے دل میں کیا رہتا، بہت مشکل ہے بھائی، بہت مشکلات اٹھا رہا ہوں میں بول کے. اللہ کے نبی پہ اتنی مصیبت ہے. ایسے طائف کا جو واقعہ ہے، کیسا صبر کا واقعہ ہے حضور کا. حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی تبلیغ کے لیے حضرت زید بن حارث کو ساتھ لیے ہوئے پیدل طائف پہنچے. طائف کا واقعہ ہے، مکے والے جو ہے وہ انکار کر چکے تھے. عربستان میں سب سے بڑا قبیلہ مکے والوں کا قریش قبیلہ تھا، ان کے بعد جو سب سے بڑا قبیلہ تھا وہ طائف والوں کا تھا. طائف کے جو لوگ تھے ان کو ثقیف بولتے تھے، قبیلے ثقیف. یہ عربستان میں دوسرے نمبر کا بڑا قبیلہ تھا. جب مکے والوں نے پوری طرح انکار کر دیا، 10 سال ہو گئے اور مدینے میں رہنے کی بھی مکے میں رہنے کی اجازت بھی ختم ہو گئی، تو حضور نے اب سوچا کہ طائف جا کر، وہاں کے لوگ بھی بہت بڑا قبیلہ ہے، ان کے سامنے بات رکھیں گے، وہ لوگ اگر ذمہ داری لیں گے تو دین پھیلانا آسان ہو جائے گا. یہ سوچ کے طائف والوں کے پاس گئے، وہاں کے باشندوں کو اسلام کی دعوت دی، جس سے وہ غضبناک ہو کر تکلیف دینے پہ آ گئے، درپے آزار ہو گئے. وہاں کے سرداروں نے اپنے علاقوں اور شہر کے لڑکوں کو سکھا دیا. وہ لوگ واس کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے پتھر پھینکتے کہ حضور اکرم لہو میں تر بتر ہو جاتے، خون بہ بہ کر نالین مبارک میں، جوتوں میں جم جاتا، اور وضو کے لیے پاؤں جوتوں سے نکالنا مشکل ہو جاتا.
ایک دفعہ بدماشوں اور اوغاشوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر گالیاں دیں، تالیاں بجائیں، چیخیں ماریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکان کے کمپاؤنڈ میں جانے پر مجبور ہو گئے۔ اسی مقام پر ایک دفعہ واس فرماتے ہوئے خدا کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی چوٹیں آئیں کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ بتا رہے ہیں کہ وہاں کے جا کے سرداروں سے مل کے پیش کی بات، سردار لوگ چونکہ باوقار رہتے ہیں، علم والے رہتے ہیں، سردار رہتے ہیں تو طریقے سے بات کرتے ہیں، لیکن وہاں کے سرداروں نے بہت ٹیڑھی بات کی، بہت مذاق اڑانے والی، دل کو ٹکڑے کرنے والی بات کی۔ اور پھر جو آوارہ نوجوان ہیں ان لوگوں کو اشارہ کر دیا کہ جاؤ تم ان کو ستاؤ، ان کو تم ذلیل کرو۔ اب ان نوجوانوں کا حال یہ تھا کہ جہاں بھی آپ دین کی بات کرتے تو وہ لوگ پتھروں کی بارش کر دیتے، بات کرنے نہیں دیتے، یا آپ چلتے تو پاؤں پہ مارتے تھے تاک تاک کے، اس کی وجہ سے پاؤں زخمی ہو گئے تھے، اور جب تھک کے گر جاتے، بیٹھ جاتے تھک کے، تو بغلوں میں ہاتھ دے کے نکالتے، چلو نکلو ہمارے شہر سے، ڈھکیل دیتے۔ تو چلتے تو مارتے، بیٹھتے تو ڈھکیلتے، اور جہاں ابھی بات کر رہے ہیں وہاں پر پتھروں کی بارش کر رہے ہیں۔ تو فرما رہے ہیں کہ ایک جگہ ایسا ہو گیا کہ مجبور ہو کے کمپاؤنڈ میں پناہ لینا پڑا، کمپاؤنڈ میں گھس گئے اندر آوارہ نوجوانوں سے بچنے کے لیے۔ اور پھر ایک مرتبہ بات کر رہے تھے تو اتنا ان لوگوں نے مارا کہ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ کیا منظر دیکھیے، آپ کی عمر اس وقت 53 سال کی عمر تھی اور اتنی معزز ہستی ہے، اور میں گاؤں کے آوارہ بچے جو ہے چیخیں مار رہے ہیں، تالیاں پیٹ رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، مار رہے ہیں، آپ بار بار بے ہوش ہو کے گر رہے ہیں، کتنا تکلیف دہ منظر تھا۔ تو حضرت زید نے اپنی پیٹ پر اٹھایا، جب بے ہوش ہو گئے تو پیٹ پر اٹھا لیا، زید جو ساتھ میں تھے، آبادی سے باہر لے گئے، پانی کے چھینٹے دینے سے ہوش آیا۔ اس سفر میں تکلیفوں اور ایذاؤں کے بعد اور ایک شخص تک کے مسلمان نہ ہونے کے رنج و صدمے کے وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اللہ کی عظمت اور محبت سے لبریز تھا کہ اتنی تکلیفیں پہنچائی اور ایک آدمی بھی مسلمان نہیں ہوا، تو بہت غمگین ہونے کا وقت تھا، مایوس ہونے کا وقت تھا، شکایت کا وقت تھا، دل ٹوٹ جانے کا وقت تھا، لیکن اس وقت بھی آپ کا دل کیا تھا، اللہ کی محبت سے بھرا ہوا، اللہ سے کوئی شکایت نہیں، اللہ کی بڑائی، ناراضگی نہیں کہ آپ ہی مجھے نبی بنا کے بھیجے اور آپ ہی ایسا پٹائی کروا رہے، سب کے دل آپ کے ہاتھ میں ہیں، آپ کیوں ان کے دل میں اتنا ظلم ڈال دیے، بول کے اللہ سے شکایت نہیں کر رہے، دعا کیا کر رہے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ لوگوں کی نگاہوں میں جو ایک دم میں گر گیا، ہلکا ہو گیا، اور میں کیا کروں، مجھے کچھ تدبیر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور میری قوت جو ایک دم کمزور ہو گئی ہے، اس کا شکوہ میں آپ کے سامنے کرتا ہوں، آپ کے سامنے ہی رکھتا ہوں میرے یہ حالات، کتنا میں کمزور ہو گیا، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں، اور لوگوں کی نظر میں کتنا گر گیا، کتنا ہلکا سمجھ رہے ہیں لوگ مجھے، نوجوان بچے ستا رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، میں یہ حالت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یا ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، انت رب المستضعفین، کمزوروں کے پالنہار آپ ہی ہیں، جس کا کوئی سہارا نہیں اس کا سہارا آپ ہیں، وہ انت ربی، اور آپ میرے رب ہیں، الامن تکلنی، مجھے آپ کس کے حوالے کرتے ہیں، الا بعیدن یتجہمنی، کیسے دور کا آدمی جس سے کوئی تعلق نہیں، جو میرے اوپر سختی کرتا ہے، میرے اوپر سوار ہو جاتا ہے، میرے اوپر ظلم کرتا ہے، او الا عدوین ملکتہ امری، کیا یا اللہ مجھے آپ ایسے دشمن کے حوالے کر رہے ہیں جو پوری طرح میرے اوپر قابو آ گیا، اس کو جو چاہے کر سکتا ہے، الم یکن بک علی غضب، یہ دیکھو الفاظ، الم یکن بک علی غضب فلا ابالی، اللہ اتنی تکلیفیں جو پہنچا رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں، مجھے اتنا معلوم ہو جائے کہ آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں، آپ کو غصہ نہیں ہے، تو پھر مجھے پرواہ نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ ناراض ہونے سے تو نہیں ہو رہا ہے، اگر آپ ناراض نہیں ہیں تو مجھے یہ پورا ظلم برداشت، آپ راضی ہیں کیا مجھ سے، بس آپ راضی ہیں تو مجھے پھر اس کی پرواہ نہیں ہے، کیا ہے یہ لوگ جو کر لے، آپ راضی ہیں تو میں اس پہ، میرے لیے وہ عزت کی بات، ولیکن عافیت کہی اوسع لی، لیکن یا اللہ آپ مجھے عافیت کے ساتھ رکھیں، مصیبت سے بچائیں، تو اس میں میرے لیے زیادہ آسانی ہے. اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات، میں آپ کے چہرے کے کی جو روشنی ہے، جگمگ ہے، اس کا واسطہ دے کر، جس روشنی سے پوری اندھیرے دور ہو جاتے ہیں، پوری دنیا چمک رہی ہے جس نور سے آپ کے چہرے کے، اس کی دہائی دے کر میں آپ سے دعا کرتا ہوں. وہ صلوح علیہ امر الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کا ہر معاملہ جس سے ٹھیک ہو جاتا ہے آپ کے چہرے کے جس نور سے، میں اس کا واسطہ دے کر میں آپ سے دعا کرتا ہوں. من ای یونزل بھی غضب کے، کہیں اللہ آپ میرے اوپر غضب نادل نہ فرمائیے، کہیں آپ ناراض تو نہیں. او یحل علیہ سخطک، یا آپ کا غصہ میرے اوپر کہیں واقع نہ ہو جائے. لکل عدبا حتی ترضا، یا اللہ جب تک آپ راضی نہ ہوں آپ کو منانا ہمارا کام ہے، آپ کو ناراض ہونے کا حق ہے اور آپ کو منانا ہمارا کام ہے. لا حول ولا قوت الا بکا، آپ کے علاوہ کوئی قوت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں. تو دیکھیے اس میں کہیں بھی اللہ سے شکایت نہیں ہے، بلکہ بولے اللہ آپ راضی ہیں کیا؟ آپ راضی ہیں تو یہ سب مصیبتیں مجھے پسند ہیں، مگر مجھے اگر عافیت مل جائے تو زیادہ آسانی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے واپس ہوتے ہوئے یہ بھی فرمایا، میں ان لوگوں کی تباہی کے لیے کیوں دعا کروں؟ اگر یہ لوگ خدا پر ایمان نہیں لاتے تو کیا ہوا؟ امید ہے کہ ان کی آئندہ نسلیں ضرور اللہ واحد پر ایمان لانے والی ہوں گی. اتنا ظلم ہو رہا ہے، بدعا کا موقع تھا، فرشتہ آ گیا تھا، عذاب کے فرشتے آ گئے تھے، اے اللہ کے نبی یہ ظالم یہ معاملہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، آپ ذرا اشارہ کر دیں تو پہاڑوں پہ بستی تھی، دو پہاڑوں کو ملا کے ہم ان کو پیس دیں گے. فرشتے عذاب کے واسطے آپ سے اجازت لینے کے لیے آئے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ تو میں ان کی تباہی کی دعا نہیں کروں گا، کیوں کروں؟ یہ ایمان نہیں لاتے تو ان کی اولاد میں کوئی ایمان والے پیدا ہو سکتے. تو یہ آپ کی صبر کا یہ حال تھا، استقامت کا حال تھا، کتنی مصیبت آ رہی لیکن اپنے اخلاق کو نہیں چھوڑ رہے. کفار مکہ 21 سال تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے نام لیواؤں کو ستاتے رہے. ظلم و ستم کا کوئی حربہ ایسا نہ تھا جو انہوں نے ایک اللہ کے ماننے والوں پر آزمایا نہ تھا، حتیٰ کہ وہ گھر بار اور وطن تک چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے صحابہ سب مکے والے. لیکن جب مکہ فتح ہوا، 21 سال سے ستا رہے ہیں، جینے نہیں دے رہے ہیں، کئی جنگیں کر چکے ہیں، اتنا ظلم کر چکے ہیں، اب اس کے بعد 21 سال کے بعد اب مکے والے قبضے میں آ گئے، حضور کو کامیابی مل گئی، مکہ فتح ہو گیا، اور یہ اسلام کے مکم جو بدترین دشمن تھے ستانے والے، آج مجرم بن کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، سب ہار گئے ہیں جنگ میں اور سامنے کھڑے ہوئے ہیں. رحم و کرم پہ آپ اشارہ کر دیں تو سب کی گردن کٹ جائے گی. لیکن ہوا کیا؟ ان تمام قریش کے ظالموں کو جو خوف سے سر جھکائے ہوئے تھے، شرم سے سر جھکائے ہوئے تھے، کھڑے ہوئے تھے، آپ نے ان سے پوچھا، تمہیں معلوم ہے کیا معاملہ میں کرنے والا ہوں؟ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ تو ان لوگوں نے دبی زبان سے جواب دیا، اے صادق اے امین، آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں، تم ہمارے شریف بھائی ہو اور تم ہمارے شریف بھتیجے ہو، ہم نے تمہیں ہمیشہ رحم دل پایا ہے. اس طرح انہوں نے سر جھکا کے جواب دیا. آپ نے فرمایا، آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا. حضور نے فرمایا، اب کیا کہا حضور نے؟ وہ جملہ، تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ، تمہارے سے مجھے کوئی شکایت نہیں، جاؤ آج تم سب آزاد ہو. لا تسریب علیکم اليوم، اذهبوا فانتم الطلقاء، سب آزاد، کسی کو کوئی سزا نہیں دی جائے. بڑی بات تھی، 21 سال سے جو ستا رہے تھے، آپ کے گھر کے لوگوں کو شہید کر چکے تھے، آپ کے قریبی ساتھیوں کو شہید کر چکے تھے، آپ کی بیٹیوں کو طلاق، آپ کی بیٹیوں پہ حملہ کر چکے تھے، آپ کے اوپر حملہ کر چکے تھے، وہ پورے دشمن ایک ساتھ سب کو معاف کر دی، کوئی تصور نہیں کر سکتا. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تذکرہ ہے. آپ کا تذکرہ بہت بڑی عبادت ہے، جیسے ہم تلاوت کرتے ہیں عبادت ہے، بیٹھ کے آپ ذکر کریں گے عبادت ہے، یہ حضور پاک کا تذکرہ عبادت ہے، اس کو اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے، اس لیے کہ حضور خود اللہ کے محبوب ہیں. تو ہم جو اتنی دیر یہ پڑھے ہیں، یہ خود ایک عبادت ہے، اس کے ساتھ جتنا دل میں حضور پاک کی محبت بڑھے گی اتنا ہی ہمارا مقام اللہ کے پاس بنے گا. ہمارے دل میں محبت بڑھتی جائے بہت ضروری ہے. بڑھے گی کیسے؟ اس طرح ہم حضور کی صفات کا مذاکرہ کرتے رہیں گے تو ہمارے دل میں محبت بڑھے گی. تو رات میں جیسے آپ نے وعدہ کیا ہزار ہزار مرتبہ درود شریف پڑھنے کا، 300 مرتبہ تو سب کو پڑھنا ہے، تو حضور پاک کا واقعہ، طائف کا واقعہ سوچو اور درود پڑھو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا میرے نبی کتنا برداشت کرتے تھے. جنگ احد کا واقعہ سب آپ کو پر شہید کرنے کے لیے پل پڑے تھے، آپ شہید ہو گئے بول کے بعد پہنچے. وہ جنگ احد کا واقعہ سوچو اور پھر ایسے یہ جو حضور نے مکے والوں کے ساتھ معافی کا معاملہ کیا اس کو سوچئے تصور کی نگاہوں میں، کتنا بڑا دل تھا حضور کا. پھر درود شریف پڑھیے. تو درود ایسے ہی مردہ مت پہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا نہیں پڑھیے، حضور کی محبت حضور کی عظمت کو سامنے رکھ کے پڑھیے. انشاءاللہ دل سے درود پڑھیں گے اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اتنے پیارے نبی آپ نے ہم کو عطا فرمائے، ان کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے.